الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر وعزيز سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله پچھلے جمعۃ المبارک میں اسی حصے سے بیشتر جو آیا کریمہ ہے اس پر گزارشات پیش کی ہیں. یہاں متصل تین حصوں میں قرآن کریم پر عمل نہ کرنا، حکم کے مقابل آنا، یا حکم کی اپنی مرضی سے تفسیر یا تشریح کرنا مختلف پہلوؤں میں بیان ہے. اور جیسے پچھلی آیہ کریمہ میں ہم بیان کر رہے تھے کہ آخری حصے میں فرمایا گا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ، جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں. اس سے پیشتر جو موضوع یا جس حصے پر بات ہو رہی تھی کہ علماء ربانی اور علماء ظاہری جو ہیں اہل اللہ اور علماء، اس حوالے سے بات تھی. پھر یہ موضوع تورات کے حوالے سے تھا، اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا، کیسے اس کے احکامات کے تسلسل کو رکھنے کے لیے اسباب فرمائے گئے، اصول کیا تھے. شرائطی ایمان کے ساتھ اصول یہی ہیں. حضرت بڑی خوبصورت ایک اس حصے میں تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور یہ اصول ہے دین کا. ہمارے لیے سہل ہو جاتا ہے جب ایسی ہستیاں آسان عام فہم الفاظ میں ہمیں سمجھا دیتی ہیں کہ خبر تو ایک ہے، احکام میں تبدیلی ہے. تو تورات میں بھی جو اصول بیان فرمائے گئے ہیں خبر کے حوالے سے، شرائطی ایمان کے حوالے سے، وہ وہی ہیں جو آج ہمیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں عطا فرما. اور بعض ایسے حصے ہیں جو سابقہ حصوں سے پسند فرمائے گئے ہیں، لیکن آج اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو تورات و انجیل کے تحت نہیں ہوگا. احکامات کا باقی رہنا تب ہے کہ جب ان احکامات کو قرآن کریم بیان فرمائے گا. اور جب آج قرآن کریم کو اصول بیان فرمائے گا تو جب اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ عمل تورات یا انجیل کے تحت ہے، یہ عمل قرآن کریم کے تحت آئے گا، کیونکہ حکم ہمیں قرآن کریم سے دیا جا رہا ہے. کسی پہلو کو اگر مزید سلامت رکھا گیا ہے، روک نہیں دیا گیا، یا روک دیا گیا ہے آگے حکم میں نہیں ہے، تو یہ وہ اصول ہیں جو ہمیں قرآن کریم عطا فرما رہے ہیں. لیکن یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں، انسانی مزاج سے متعلق ہیں، انسانی روش سے متعلق ہیں. جو حق سے دور ہوتا ہے تو وہ کس نہج پر یا کس ڈگر پر چل پڑتا ہے، اور کیسے کیسے وہ اپنے انداز عملی اور بیانیاں وہ کیسے کیسے اختیار کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ وہ حصے ہیں جہاں پر خصوصی طور پر بحثیت بندہ مومن یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دلوں کے حال بے شک اللہ کریم جانتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں کیا خیانت ہے یا یہ منافق ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. کسی کی سچائی کی تصدیق کا پیمانہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے. لیکن جب قرآن کریم ان اصولوں کو بیان فرما رہے ہیں تو جو بیان فرمایا جا رہا ہے، جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، اس مخاطبین کے ہر ایک اس مخاطب حکم کے تحت آتا چلا جائے. تو جب ہم اس پہلو کو اس نقطے سے دیکھیں گے تو جو تعلیم فرمائی گئی تورات کے حوالے سے فرمائی گئی اور جو اصول دیے گئے اور انہی اصول کو جہاں سلامت رکھا گیا ہے, آج ہم اپنی حیات میں جب انہیں دیکھیں گے تو اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا پائیں گے. تو جب سامنے اپنے آپ کو کھڑا پائیں گے تو پھر ضرورت پیش آئے گی کہ جو کچھ میں اختیار کر رہا ہوں وہ کس پہلوؤں پر. اب یہ پہلا حصہ جہاں فرمایا گا کہ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ, کسے کافر فرمایا گا؟ اسے کافر فرمایا گا کہ جو قرآن کریم کے احکامات ہیں ان کی تشریح یا تفسیر اپنی مرضی سے کرے. اور پہلے یہ فرمایا گیا, اس سے پہلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, کہ آیات کریمہ کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. اب تھوڑی سے مراد یہ نہیں ہے کہ قبا میں بیٹھ کر قیمت طے کی جا رہی ہے, تھوڑی سے مراد اگر یہ کل دنیا یا عالم خلق بھی لے لیا جائے تو اللہ کریم کے مقابل اس کی کیا حیثیت یا کیا وقت ہے, وہ مالک ہے یہ مخلوق ہے. پھر اسے لالچ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ عارضی اور فانی جہان ہے, اور جہاں جس حصے یا جس حق کو چھوڑ رہے ہیں وہ ابدل آباد اور ہمیشہ کی زندگی ہے. تو انہی اصولوں میں مزید جب ارشاد فرمایا گیا تو جو حصے انصاف سے ہیں اس پر جب بات آتی ہے تو فرمایا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, اور ہم نے ان کے لیے اس تورات میں, بات چونکہ تورات کے حوالے سے ہو رہی ہے تو حاشیے میں حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے ترجمے میں تورات تاکہ آسانی ہو بات کے سمجھنے میں تحریر بھی فرمایا, میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے, یعنی اگر کوئی کسی کی جان لے گا تو اس کا بدلہ جو ہے اس کی جان ہوگا. والعین بالعین, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, اور ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, اور کان کے بدلے کان, والسن بالسن, اور دانت کے بدلے دانت, والجرح قصاص, اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. یعنی جان سے اعضاء اور اعضاء سے ظاہری یا وجودی تکلیف تک جو کوئی جس کے ساتھ زیادتی کرے گا یا ظلم کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. یہاں دو تین پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا غور طلب ہے. انسانی معاشرہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد انسانی معاشرہ ہی ہوتا ہے. اب انسانی معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں رنگ و نسل کے ساتھ استعداد کا بھی ایک بہت بڑا فرق, اور جو استعداد کا فرق ہے وہ ایک ہی رنگ میں بھی ہو سکتا ہے, ایک ہی نسل میں بھی ہو سکتا ہے, ایک ہی خاندان میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں جو طاقت میں بڑا, انہیں اللہ نے عطا فرمائی, ان کے وجود میں طاقت ہے, اسی خاندان کا دوسرا بچہ جو وہ کمزور ہے. ایک ہی گھر کا بچہ جو ہے وہ بہت ذہین ہے اور دوسرا بچہ کنزین ہے. ایک ہی جگہ پیدا ہونے والوں میں ایک بہت دلیر ہے, ایک بزدل ہے. تو یہ امتزاج انسانی حیات کا ایک تخلیقی طور پر ہے, اور یہ کسی ایک گھر کی بات نہیں, ایک عمومی انسانی معاشرے کو اگر آپ دیکھیں کھول کر تو اس میں یہ امتزاج آپ کو ملے گا. اب رنگ و نسل یا قوم کی تقسیم تو ایک جگہ پر, یہ جو استعداد کی تقسیم ہے, اور استعداد ایک جیسی نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی استعداد ہے, تو یہ اس امر پر پہنچا دیتی ہے اور اس بات کا اعلان کر دیتی ہے کہ کوئی ایسا نظام حیات ہو جو طاقتور کو بھی اس کی طاقت کے تجاوز سے روکے اور مظلوم پر ظلم ہونے کا تحفظ جو ہے وہ اسے مہیا فرمائے, اور اگر کسی کی استطاعت کم ہے تو اس کا حق ضائع نہ ہو, اور کسی کے پاس کسی پہلو کی استطاعت زائد ہے تو وہ کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ نہ چھین لے. تو وہ جو ایک ٹھہراؤ ہے, ایک جو ہمواری ہے, ایک جو بیلنس آف لائف ہے, اسی جگہ آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہاں ضرورت ہے کہ کوئی نظام. اب اسی بات کو آپ لے لیں کہ کسی کی جان کا بدلے جان یا آنکھ کے بدلے آنکھ, اگر اسی اصول کو آپ ذاتی حیثیت پر لے لیں تو کوئی جگہ نہیں بچے گی جہاں فساد در فساد پھیلتر چلانا چاہیے. تو قرآن کریم نے تو فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ لو, لیکن قرآن کریم نے جو اصول آنکھ کے بدلے آنکھ لینے کے فرمایا, جب ہم انہیں نہیں پڑھیں گے اور اسی ایک آیہ کریمہ کو پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے یا اس کو اس پر عمل کرنے کے لیے خود زیادتی کر رہے ہیں اور حقیقت کو نہیں جا رہے ہیں. اس لیے کہ جب ہر بندہ خود قانون کا نفاذ شروع کر دے گا تو پھر فساد بڑھے گا. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, ایک قتل ہوتا ہے اور اسی کے بدلے میں فریق دوم فریق اول کا قتل کرتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک نے قتل کیا, حالات کیا تھے یہ بحث نہیں ہے, بحث ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے یا جو کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو احکام ہیں ان کے دنیا میں نفاذ کا سلیقہ یا طریقہ کیا ہو. تو جب یہ دیکھیں گے کہ وہاں قتل ہوا, اب اس کے بدلے میں جب قتل ہوا تو بات تو برابر ہوگی, بس اب کون سی خوشی رہنا چاہیے؟ نہیں. جب کسی نظام کے تحت ہوگا تو انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں گے اور فریقین کے دلائل بھی سنے جائیں گے, اور جب فیصلہ وہ کیا جائے گا جو انصاف پر ہوگا تو اطمینان آئے گا. وگرنہ قتل کے بدلے جو قتل کیا جائے گا وہاں بات رکے گی نہیں. اور یہ چیزیں ہم اپنے آبادیوں میں دیکھتے ہیں, علاقوں میں سنتے ہیں, خاندانوں میں سے گزری ہیں, جانتے ہیں ہم لوگ کہ جب کوئی ایک قتل ہوتا ہے بدلے میں دوسرا قتل ہوتا ہے تو فریق دوم رک نہیں جاتا, وہ پھر اس کے قتل کو ارادہ کرتا ہے. اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں, اور انہی عام حصوں کو بھی اگر دیکھیں تو ہم ایک ملک ہیں, ایک نظام ہے, ایک نظام عدل ہے, پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے, اس کے اصول و ضوابط کیا وہ ہیں جس کے تحت ہم جان کے بدلے جان کی بات کر رہے ہیں, آنکھ کے بدلے آنکھ کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کے تحت ہے؟ اور اگر اس کے تحت ہے تو پھر ذاتی رنجشیں کیوں چل رہی ہیں؟ تو جب ہم ان چیزوں اور ان باریکیوں کو دیکھیں گے, پھر اپنے قانون کا مطالعہ کریں گے, پھر وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا, جس پر لاکھوں جانوں کے نذرانے لگے, اور اللہ کریم نے مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست مسلمانوں کو اسلام کے نام پر عطا فرمائی, تو اس کے نظام میں جب آپ جائیں گے تو جو تعزیرات لکھی گئی ہیں, جو اصول لکھے گئے ہیں, وہ تو اس کی مارز وجود آنے کے ساتھ بھی منسلک نہیں ہیں. بحثیت مسلمان قرآن کریم کے تحت ہونا تو ایک بات, بجائے اس کو قرآن کریم کے تحت ہونے کے وہ تعزیرات یا وہ اصول یا قوانین جو آج ہمارے پاس ہم پہ لاگو ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو ہماری اس ملک کی تعمیر میں بھی نہیں شامل. اس ملک کے مارز وجود آنے سے پہلے کے قوانین ہیں, اور عجیب بات ہے کہ اس تسلسل کو ہم نے چلا رکھا ہے جو محکوم اقوام کے لیے, جس قوم نے یہ قوانین ہمیں دیے جن پر آج ہمارا نظام عدل کا کثیر حصہ قائم ہے اور چل رہا ہے, اور اسی پہلو میں نظام حکومت بھی آ جاتا ہے. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک قوم جو یہاں حاکم کی حیثیت سے رہی, اب ان کی فتح برسر میدان تھی, چال بازی سے تھی, کیا تھا یہ ایک الگ موضوع, یہ الگ بات ہے, لیکن حتمی طور پر فاتح کی حیثیت سے یہاں رہے, اور اس خطے میں بسنے والی جو لوگ ہیں یہ محکوم رہے, چاہے وہ کسی مذہب سے تھے یا چاہے کسی رنگ و نسل سے تھے. حاکم نے محکوم کو اس دنیا میں اس پہلوؤں پر رکھا کہ کہیں بھی یہاں سے نہیں کہیں بھی چلے جائیں, نہ وہ اس میں برابری کی سطح ہوتی ہے اور نہ وہ اصول ہوتے ہیں جو وہ اپنے لیے لاگو کرتے ہیں. انہیں وہاں انصاف نہیں چاہیے, انہیں وہاں گرفت چاہیے, اور وہ کس پہلو سے ملے گی؟ وہ پہلو وہ اختیار کر لیں. یہی اصول یہاں ہمارے پاس برصغیر میں بھی رہا. اب یہ اصول تو ہمارا یہاں رہا, لیکن جب آزادی آئی تو اس کے ساتھ اس اصول کو بدلنا چاہیے تھا, اور آزاد قانون ہونا چاہیے تھا, آزاد نظام عدل ہونا چاہیے تھا, آزاد نظام حکومت ہونا چاہیے تھا. ہر حصے میں آپ آ جائیں، وہ حصے جو تعلیم کے ہیں وہ ان کو دیکھ لیں، وہ حصے جو معیشت کے ہیں انہیں دیکھ لیں، وہ حصے جو سیاست کے ہیں انہیں دیکھ لیں، ایک ایک پیرے کو دیکھتے جائیں. اور اس کے باوجود پھر ہمیں گلا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہمارے پاس مثبت تبدیلی کیوں نہیں. اپنی راہ کو تو ہم دیکھیں کہ ہم کس منزل کے مسافر ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں، جس راہ کو اختیار کیا، منازل بھی تو اسی طرح کیوں. تو یہ ایک ضمنی بات آگے چل نکلی. لیکن جو حصہ یا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہر کوئی انفرادی طور پر ان اصول کے نفاذ کو چل نکلے گا تو مزید فساد کا سبب ہو. لیکن یہ وہ اصول یا قوانین ہیں جو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمایا، ان کا نفاذ کا طریقہ بھی پھر وہ ہوگا جو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمایا. اور جس ریاست مدینہ کی مثال دی جاتی ہے آج ہمارے عمومی طور پر گفتگو میں، اس ریاست مدینہ کے ساتھ وہ نظام بھی موجود ہے. صرف نام کا مخاطب کرنا اور انداز کا اختیار نہ کرنا کبھی بھی ہمیں عملی طور پر اس طرح کی ریاست نہیں بنا سکے، وگرنہ نام تو ہم سب کے مسلمانوں کے ہیں. نسلاً اسلام کا دعویٰ ہے ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، غلطیاں گناہ معاف فرمائے، دعویٰ ہے، نام ہے، اولادوں کے نام ہے. تو اگر ماز نام ہے تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، غلط اور صحیح کا تعین کیوں نہیں کرتے. تو ماز نام نہیں، اس کے ساتھ اختیاری حصوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر جب اختیاری حصے کو دیکھنا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ خالص نیت کی بھی ضرورت ہوگی. تو وہ حصہ جو خالص نیت کا ہے اس کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ حصے آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کے پہلوؤں تک باہم پہنچتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، یعنی اگر کوئی معمولی زخم بھی ہے، اس سے کم تر زخم ہے، زد و کوپ ہے اور اس سے کم زخم ہے، تو اس کا بھی بدلہ ہے. یہاں تک تو بات آ گئی کسی کے عمل کا بدلہ جو اس نے دوسرے انسان سے ظلمن حصوں میں اختیار کیا. اب یہ سارا بتا دیا، اس کے ساتھ اسی قرآن کریم میں وہ نظام حیات بھی موجود ہے جس کے تحت اسے اختیار کرنا ہے. اور ایک ضمناً اسی اور پہلو بھی عرض کرتا جاؤں کہ جب ہم حلف لیتے ہیں نا اپنے نظام عدل میں، اور اس حلف سے مراد کلام ذاتی ہوتا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو وہ صرف قانون شہادت کو نہیں ہے. بحثیت مسلمان ٹیبل کے دونوں طرف، چاہے سامنے کو کھڑا ہے یا پیچھے ٹیبل کے کوئی بیٹھا ہے، جب وہ نظام عدل پر بات کر رہا ہے تو یہ بات یہیں تک نہیں رہے گی، نام اعمال میں بھی لکھی جائے گی، اور جس اصول و ضوابط کے تحت وہ اختیار کر رہا ہے اس پر نتائج یہیں نہیں، حقیقی اور اصلی نتائج روز معاشر مرتب ہوں گے. اور جب کوئی قرآن کریم سے تجاوز میں، اب یہی دیکھ لیں، یہیں سے دیکھ لیں، پچھلی آیہ کریمہ کو دیکھ لیں کہ مال دنیا پہ کم قیمت پر نہ بیچو. اب انہی آیات کا ترجمہ یا تفسیر ہم اپنی پسند سے کریں گے تو قرآن کریم فرماتا ہے فاولائک هم الکافرون. اب یہ بندہ جانے، اللہ جانے، ہم نہیں کسی پر فتویٰ دے. اسی پہلو کے تحت جب یہاں آتے ہیں تو کیا یہاں یہ حصہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو حکم ہے اس کی تعمیل کا طریقہ یا ذریعہ کیا اختیار کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ بہت خوبصورت حصہ قرآن کریم مزید جو ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فمن تصدق به فهو كفارة الله، پس جو کوئی اسے معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے. اب یہاں صرف بدلے کی بات نہیں فرمائی گی، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ بجائے بدلہ لینے کے معاف کر دیتا ہے تو اسے قرآن کریم نے اور بڑا عمل ارشاد فرمایا. اور نہ صرف اسے ایک خوبصورت حصہ بیان فرمایا بلکہ اس کے لیے کفارہ، فہو کفارۃ اللہ، کہ اس کے لیے کفارے کی صورت بن جائے گی. ہم کمزور ہیں. اکثر جب عبادت میں، بیانات میں، اذکار میں، نماز میں ایک ہم کلامی کی کیفیت ہوتی ہے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ پوری تیاری کے ساتھ بھی، پوری نیت کے ساتھ بھی، اور اپنی طرف سے پوری ادائیگی کی جو ایک اعلیٰ کوشش ہے اس کے ساتھ بھی، میں اپنے کسی ایک رکوع، کسی ایک سجدے کو دیکھوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اللہ کی شان کے مطابق. اب یہ تو وہ عمل ہے جو عبادت کا ہے، جو عبادت میں فرائض کی ادائیگی کا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہیں، بیان کر رہے ہیں، دین بیان کیا جا رہا ہے، ذکر اذکار کیا یا سکھایا جا رہا ہے، ذاتی عبادات میں، اب فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، اس کی ادائیگی کوئی دیکھ لوں، تو بارہا یہ احساس آتا ہے کہ جتنی بھی تیاری کر لی جائے اور جتنا بھی میں اس کو صدقے دل سے ادا کرنے کی اپنی پوری کاوش اور کوشش کروں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس قابل ہے جو اللہ کی شان. اب اگر میں اپنے معمولات میں عبادت کو اس پہلو سے دیکھ رہا ہوں تو پھر آپ سوچیں کہ جو میں دن بھر میں کمزوریاں کر جاتا ہوں یا غلطیاں کر جاتا ہوں اور جو تجاوز ہیں دین اسلام سے، تو وہ پہلو کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. معلوم نہیں جوش جذبات میں بات کرتے ہوئے بندے نے لفظ جو کہہ دیا اسے شریعت اسلامی پر آ کر پرکھیں تو جانے کہاں جا کر کھڑا کر دے. دوستوں کی دوستی میں، روزمرہ کے معمولات کے لین دین کے پہلوؤں میں، بام کلام میں، جہاں لوگوں کے ساتھ ایک انداز ملنے کا، ایک انداز برتاؤ کا، سارے پہلوؤں کو دیکھو تو سے تو کتنے ہی پہلو ایسے ہیں جو جن پر ندامت محسوس ہوتی ہے. آج یہاں بیٹھے ہوئے بھی ندامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو روز معاشر کے حالات ہو، اور کتنا تواتر ہے ہماری ان کمزوریوں کا. تو جب اس پہلو کو دیکھیں گے تو جو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا کرم ہے اللہ کا کسی کو یہ حوصلہ نصیب ہو کہ اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اسے معاف کر دے، اور جب وہ اسے معاف کر دے گا تو فرمایا یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا کہ میاں جو تیری کمی بیشی ہے تجھے اللہ اس کی معافی عطا فرمائے دیں گے، جو تو کسی کو معاف کرے گا. اب دیکھیں بعض دفعہ، بلکہ اکثر دفعہ ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے کہنے یا اس عمل کے کرنے کا پہلو اور بھی ہو سکتا ہے. یہ کئی دفعہ، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ غلط فہمی ایسی پیدا ہو گئی کہ شاید کسی نے سمجھا کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کیا. زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل کا اختیار کرنے والا زیادتی کے ضمن میں وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جو محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے عمل، ایون اس کی گفتگو یا بول تک کے پہلو کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے زیادتی کی. اب اس کے بدلے میں جب مزید ذاتی طور پر بدلہ آئے گا تو تلخی تو بڑھے گی، لیکن جب وہ اس بات کو درگزر کرے گا، اور اس لیے درگزر کرے گا کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، میرے اللہ پاک نے فرمایا فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، میرے اللہ نے فرمایا تو چھوڑ دے تو یہ بڑے کمال کی بات، تو چھوڑ دے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. اب میں اس غلطی کو چھوڑ رہا ہوں، شاید اگر تحقیق ہو تو میں خود غلطی پر ہوں تو کتنا بڑھنے کا مال کیا، لیکن جب اللہ کریم ریاض فرمائیں گے تو وہ ہماری سمجھ، ہماری دانش سے باہر ہوگی، اس لیے کہ اللہ کریم تو اپنی ذات اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، تو وہ پیمانے ہماری سمجھ سے باہر چلے جائیں گے. تو اپنی پسند و ناپسند ہو یا فتح و شکست ہو، تو جو بات یہاں سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے، اسے مرضیات ذاتی باری تعالیٰ کے تحت لے آئیں، چلے جائے کہ اسے ہم مرضیات ذاتی پر ہی رہ جائیں۔ جب اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کیا جائے گا تو یہ شامل کرنا ہمیں فائدہ دے گا، ہمیں سکھ دے گا، اور اس اپنی اس مرضی کو جس میں غلط فہمیاں بے شمار ہمیں گریں، تو اس کا اختیار کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہو، تو جس سے اللہ راضی ہو، کتنی بڑی رضا رب العالمین ہے، اس کی رضا جسے نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بہت بڑی عطا کی بات ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ تو یہ پہلو عدلے کے بدلے میں جہاں بات کی جاتی ہے، وہاں یہ بات اللہ کریم نے اس سارے اصول کے بعد معمولی سی خراش تک کے جواب کے بعد فرمائی، اگر جسم پر بھی کوئی خراش ہے تو اس کا بھی بدلہ ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ جو معاف کر دے گا اس کے لیے یہ عمل کفارے کی صورت اختیار کر جائے گا، یعنی اللہ کریم نے معاف کرنے کے عمل کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ منسلک فرما دیا جو تیری غلطیاں اور ظلم ہے میں تجھے معاف کر دوں۔ اب دونوں پہلوؤں میں دیکھ کہ اللہ کو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے، جس سے زیادتی ہوئی اسے بھی رعایت کا موقع عطا فرما دیا، جس سے زیادتی ہوئی اس کی معافی کے ساتھ اس کی سمجھ سے بالا، چونکہ جب اللہ کریم کی طرف سے مغفرت آئے گی، احسان آئے گا اور کرم آئے گا، تو وہ پیمانے ہمارے پاس نہیں ہیں بھائی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس بندے پر بھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اسے بھی معاف کرنے کے سلے میں اس کے بھی کفارے کی صورت فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے شب و روز کی تنگیاں، تکالیفیں اور مقابلے اور بامزتیں، اور اس کی کرم نوازی دیکھیں، ہر دو صورت میں وہ ایسی حصے عطا فرما رہا ہے کہ جس میں معافی ہے، جس میں اس کی رضا ہے، جس میں اس کا کرم اور احسان، نہ کوئی سمجھے تو اس کی مرضی۔ لیکن یہ اگلا حصہ پھر آیا کریمہ نہ سمجھنے پا رہی ہے، فرمایا یہ پچھلی آیا کریمہ کے ساتھ اسی طرح آیا کریمہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے کے مطابق حکم نہ کرے پس ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ اب یہ آیا کریمہ انصاف اور عدل کے تحت جب آتی ہے تو انہیں بھی مخاطب فرما لیے جو بڑے زور و شور سے یہ کہتے ہیں میں تو بڑا عادل ہوں، جو قانون میں لکھا ہے میں اس کے تحت فیصلہ کرتا ہوں، جو اس میں بھی غلطی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں، جو اس کے تحت کھلی طور پر بھی فیصلہ کر رہے ہیں، کیا وہ تعزیرات کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت ہے، اور اگر اس حکم کے تحت نہیں ہے تو جسے تم جائز سمجھ رہے ہو اسے قرآن و سنت جائز سمجھ رہا ہے کہ نہیں، اور جب اس قلم کی جنبش پر کسی کو پھانسی ہوگی تو وہ جنبش کا جو حساب ہوگا آخرت میں کیا ہوگا، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف علماء سے بحث کرنے کی بات نہیں ہے کہ تم اسلام کے نفاذ کی بات کر رہے ہو یا قانون عدل کی بات کر رہے ہو یا قرآن و سنت کی بات کر، بحثیت مسلمان ہم تمام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور ہم تمام کی ضرورت بھی ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں مزید تکلیف کا سبب بن رہا ہے، ہر اٹھنے والا عمل جو ہے، ہر پیدا ہونے والی حرکت جو ہے ہمارے معاشرے میں ٹھہراؤ نہیں دے رہی، تکلیف کا سبب بن رہی ہے۔ رنجش ہے تو رنجش بڑھتی چلی جا رہی ہے، کدورت ہے تو کدورت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، رشتوں میں، تعلقات میں فاصلے ہیں تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب رہتے ہم ہیں، عمل ہم کرتے ہیں، تو ان ساری خرابیوں اور خرافات کو پھر بھگتنا بھی تو ہم ہی نہیں ہے، تو جب یہ تکالیف محسوس ہوتی ہیں تو پھر ہم چیختے کیوں، پھر اگر چیخنا ہے یا اس تکلیف کا محسوس کرنا ہے تو آؤ میاں اس کی بہتری کی طرف آئیں کہ ہم اس کو بدلیں. اور جب اس کے بدلنے کی بات آئے گی تو میں بھی بیٹھا ہوں کہ جی میں پورے نظام عدل کو کیسے بدل سکتا ہوں, میرا کتنا اختیار ہے کہ جی جو قوانین کا نفاذ ہے میں اس میں کہوں جی کہ اس کو تبدیل کر دو. ارے بھائی میرا اختیار وہ نہیں ہے, تو میرا اختیار وہ تو ہے نا جو میرے پاس قدرت ہے. صبح سے لے کر شام تک جو عمل میں کر رہا ہوں اس میں مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو اس ادراک کی ضرورت ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ حق ہے یا نا حق ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی پسند کے مطابق اور تحت ہے یا تجاوز ہے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کا وقت یہی ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ جی معاشرے کی تقسیم کر دیں, لوگ علماء پر بحث کرتے رہیں کہ جی یہ دیکھیں کون سے نظام آیات کی بات کرتے ہیں, وہ 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں, آج اس میں یہ تبدیلی ہے یہ تبدیلی ہے. یہاں سے جب بات کی جا رہی ہو تو سب میں دوزخی تقسیم کی جا رہی ہو کہ فلاں بھی دوست کیا ہے فلاں بھی دوست کیا ہے. جب معاشرے کی آپس کی بات آ رہی ہو تو ایک دوسرے کے ایمان سے ہی باہر نکل جایا جائے کہ جی فلاں بھی کافر ہے فلاں بھی کافر ہے فلاں بھی کافر. تو کیا قیامت کے دن جو ابتدا موت کی گرفت سے شروع ہوگی, سوال کی عالم نزا جو ہے حالت نزا جو ہے اس سے سوال کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور جو ابتدا عالم نزا سے ہوگی اور جس کی انتہا سوال کے تحت قیامت تک کو جائے گی, پھر نتائج جو مرتب ہوں گے اس کی صورت اپنی ہے. اگر اس پہلو میں جا رہا ہے جہاں فرمائے گا فاولائک ہم الکافرون تو ہمیشہ سزا ہے, غلطی اور گناہ کے پہلو میں آ رہا ہے تو جتنی زیادتی کی ہے اس کے مطابق سزا ہے پھر بخشش. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اور ہم غور تو کریں, ہم نے کبھی سوچا کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے ذمہ جو کسی کے لیے ادائیگی ہے زکوٰۃ کی صورت میں میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں؟ میرے ذات پر جو حصے فرائض ہیں میں ان میں کیا کر رہا ہوں؟ غور ہی نہیں ہم کرتے. تو اگر اس تسلسل کو ہم دیکھیں تو ہم سے بیشتر بے شمار مخلوق آئی ہے معزز سامعین کرام. آج جس وقت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں میرے ساتھ عرب ہا مخلوق اسی حصے سے ہے, اسی بشر سے ہے. اور جتنی بھی اپنی استعداد یا اپنے آپ کو کمال میں دیکھتے رہیں, چار بندوں میں سے ملیں پانچواں بندہ ایسا مل جاتا ہے جس کمال کو آپ نازاں ہیں اس میں وہ آپ سے بہتر ہوتا ہے. چل کر دیکھ لیں, ڈھونڈ کر دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے. تو ان حالات میں اپنے زوم میں جینا, پھر وہ حصے اور وہ استعداد جو اللہ نے عطا فرمائی, پھر وہ کلام جو ایک ایک اصول ایک ایک بات کو اتنا واضح فرما رہا ہے, ہم اسے رواجاً لیتے رہے تو بھائی لیتے رہے. جب انہی کا تجاوز ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو وہ فرمایا اللہ نے فاولائکم المظالمون, بس ایسے لوگ ہی ظالم ہیں. اب اس ظلم کے دو پہلو, دو سزائیں, ایک تو بام جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. اور میں آج اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں, یہاں آنے سے پہلے بھی میں کسی موضوع پر بات کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کسی چیز کا نام لیں وہ موجود ہے, کسی رشتے کے لیے کسی فرد کے لیے کسی ضرورت کے تحت کسی شے کا نام لیں دنیا میں موجود ہے, ہر ایک تھوڑا ہے. جب ضرورت مند کو دیکھیں تو اس کے وہ تھوڑا ہوا ہے, اس کے پاس ہے نہیں. اور حیرانگی ہوتی ہے کہ پیسہ پاس ہے چیز مل نہیں رہی. بچیوں کے رشتوں کی پریشانی دیکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا حالات ہو گئے. اور عجیب بات ہے کہ بچوں کے رشتوں کے لیے لوگ پھر رہے ہیں, انہیں وہاں رشتہ نہیں ملا. کہ کیسی عجیب بات ہے. कि बेटी का रिश्ता ढूंढने वाले को देखें तो वो ढूंढ रहा है और परेशानी और तकलीफ में, और अजीब सूरत यह है कि बेटे के रिश्ते के ढूंढने वाला उससे ज्यादा परेशान फिर रहा है। तो कुरान करीम फरमाता है ना, मईशतन जन का, चीजें मौजूद हैं, ऐसी बेबर्तगी पैदा हो गई है उसमें कि किसी शय का कोई अपने महल पर होना ये सूरत ही नहीं हमें मिल रही। और मखलूकात में इंसान वो मखलूक है जिसका इख्तियार किया गया अमल और उस अमल पर नताइज की सूरत में जो असरात के पहलू आते हैं वो न सिर्फ उसकी आयात बल्कि इस खल्क में फैलते हैं, इस खल्क तक जाते हैं। तो जब इस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, अपने आमाल को देखा नहीं जाएगा, एतराज दूसरे पर होगा, मामला जो अपने हिस्से में उसे नहीं परखा जाएगा, तजावुज होगा, जुल्म होगा, जाहिरन दावा इस्लाम का है, आमाल कुफरिया होंगे, इनकार के होंगे, मामलात जुल्म और जालम के तहत आएंगे, तो फिर ऐसा ही होगे नताइज जिसमें से आप गुजर रहे हैं। तो क्या सूरत है इन हालात से निकलने की? सिदके दिल से अल्लाह के हजूर माफी मांगी जाए। जब सिदके दिल से अल्लाह के हजूर माफी मांगी जाए, उसी की रजा को तलब किया जाए, तो वो दुनिया में क्या है इसका फर्क उस फर्द पर नहीं रहेगा, क्योंकि जिसे अल्लाह का अल्लाह की रजा नसीब होगी वो तो करीम है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं देखते, इतना आग का अलाव जलाया गया, इतनी लकड़ इकट्ठी की गई और इतनी आग जलाई गई कि आप अलैहिस्सलाम को आग में डालना महाल था। कहते हैं ना, किसी को आग लगाई या किसी को आग में डाल दिया, इतना बड़ा अलाव जलाया गया आग का, इतनी आग जलाएगी, इतनी लकड़ इकट्ठी की गई और इतना उसका फैलाव था कि उसके बीच में डालना महाल हो गया था, तो फिर वो पंगुड़ी की सूरत बनाई गई कि झुला कर जो है रस्सी काटी जाए ताकि फिर ये आगे वो दूर जाकर आग में गिरे। लेकिन आप उस वाक्य को सुनते हैं, इतनी आग जिसमें जिस इंसान ने जलाई है, जिसके लिए जलाई है, उसे डाल नहीं सकता, इतनी आग इतने फैलाव में, और अल्लाह करीम की जात के साथ जो तल्लक है, जो उसकी रजा में रजा है, उसका नतीजा देखा, आग ठंडी हो गई। यहां अमूमन जब तफसीर की जाती है तो फरमाया जाता है कि सब्जा वापस आ गया, तो हजरत जी इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि लकड़ का सब्ज होना तो कमाल नहीं है, असल कमाल तो यह है कि जिसका काम जलाना है वो ठंडक देना शुरू कर दे। तो कुरान करीम ने जो फरमाया, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया है, आग ठंडी हो जा नारुकूनी बरता, ऐ आग ठंडी हो जा, वो फरमाते हैं अल्लाह की रजा में आग में झूला झूला कर गिरने वालों को अल्लाह करीम ने आग की जो जलाना है उसे ठंडक का सबब फरमा दिया। तो मैं ये समझता हूं, बेशक जितनी शिद्दत भी हो, जितनी खराबी और खराफात हो, मिन हैसुल कौम, दूसरे को देखने की बजाय जरूरत है हम अपने आमाल को देखें कि जो अमल मैं अख्तियार कर रहा हूं वो कैसा है। तो जैसे भी हालात हों, ये ठंडक जो अल्लाह करीम की तरफ से है वो नसीब होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें वो मामला इख्तियार करने की सूरत इख्तियार फरमाएं कि हम इससे बाहर हों जिसे अल्लाह ने फरमाया फ़ौलाएकुमुज़्ज़ालिमून, हमें अल्लाह ज़ालिमों से बचाए, इंसाफ की सूरत इख्तियार करे, इंसाफ का हिस्सा अपने आप को इख्तियार करने की जो है तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।